سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کہ ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا، یہ سن کے دوڑے جانب مسجد حسن حسین، دیکھا کہ رو رہے ہیں نمازی بشور و شین، اور خون میں اپنے لوٹتے ہیں شاہ مشرقین، سر اپنا پیٹنے لگے زہرا کے نور عین، غم سے کلیجے دونوں کے سینوں میں پھٹ گئے، چلا کے ہائے بابا کہا اور لپٹ گئے۔ رمضان یا رمضان، 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 رمضان۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين۔
آندیاں چلنے لگی ٹوٹا مصیبت کا پہاڑ،
آندیاں چلنے لگی ٹوٹا مصیبت کا پہاڑ،
ہاتف غیب کی گردوں سے یہ آتی تھی صدا، ہر طرف نالاؤ شیون سے ہے دنیا غمگین،
ہر طرف نالاؤ شیون سے ہے دنیا غمگین،
خانہ حق میں ہوا کیسا ستم بابلا، شیر الہی کو لہو میں غلطا،
دیکھ کر شیر الہی کو لہو میں غلطا،
اشک آنکھوں سے بہے زفت کا یارانہ رہا، تم پہ لازم ہے کہ پہلے ہو جماعت کا قیام،
تم پہ لازم ہے کہ پہلے ہو جماعت کا قیام،
میں یہی بیٹھے ہوئے فرض ادا کر لوں گا، گھر میں لائے گئے زخمی جو شہ جن و بشر، ہو گیا حشر بپا دیکھ کے خونی منظر،
ہو گیا حشر بپا دیکھ کے خونی منظر،
رکے یہ زینب کلثوم و رقیہ نے کہا،
زینب چہرہ کرب کا شکوہ نہ کرتے تھے مگر شاہ خدا کرب کا شکوہ نہ کرتے تھے مگر شاہ خدا ہر نفس ذکر خدا کرتے تھے میرے مولا
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاک اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی علیہ السلام پر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین سن 40 ہجری میں خوارج میں سے کچھ لوگ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے کشتوں پر گریا کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام معاویہ اور اسی طرح امر عاص کو قتل کر لینے کی انہوں نے قسم کھائی اور پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ابن ملجم وہاں سے چلا اور کوفے میں آیا. 19 کی رات تھی کہ جب فرق مبارک پر اس ظالم نے ضربت لگائی ہے اور حضرت کا سر شگافتہ ہوا ہے. جی ہاں آج بھی دوسرا روز ہے کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سر سے خون جاری ہے. آپ کی ریش مبارک خون سے تر ہو گئی ہے, یعنی وہ ریش کہ جو ابھی تک رسول کے غم میں اس کو خضاب نہیں کیا تھا وہ آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو گئی ہے. تو لہٰذا امت مسلمہ کی خدمت میں ہم ایک بار پھر تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں اور آپ کے فرامین, آپ کی وصیت کہ جو تمام دنیا والوں کے لیے تھی, اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا احتشام عباس زیدی صاحب. جناب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
پروگرام میں خوش آمدید عرض کریں گے اور تسلیت اور تعزیت.
آپ کی خدمت میں اور ناظرین کرامی کی خدمت میں تہ دل سے اس غم عظمیٰ کی تعزیت پیش کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ. اور جیسا کہ ہماری کل بھی گفتگو حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کے حوالے سے چل رہی تھی تو ابھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ بیان فرمائیے کہ اور کیا پیغامات امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ہیں.
جی اسی حدیث کو جو اس سے پہلے جی آپ نے ملاحظہ فرمایا پچھلے پروگرام میں, اسی وصیت کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بسم اللہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل ایک جملہ مولا کا پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. کل سے آج تک ہم جس طرح سے یزید کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ظالم تھا, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مظلوم تھے. اور یہی ایک سنت الہی ہے مولا کائنات کے قول کی روشنی میں کہ ہم آج تک بحرین کے مظلوم عوام مظلوم ہیں ان کو دوست رکھتے ہیں, اور ظالم حکومت کی طرف سے ہمارے جذبات ظالم کی نوعیت
جو ظالم کے لیے ہونا چاہیے
جی ہاں ویسے ہیں جو ظالم کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح سے یمن میں جو جنگ چل رہی ہے, یمن کے اب مظلوم عوام جو ظلم و جور سہ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. اسی طرح سے عراق میں داعش نے جو بلا نازل کر رکھی ہے, ہم ملت عراق کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ملت پاکستان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ملت سوریہ کے ساتھ ہمدرد ہیں, ملت افغانستان کے ساتھ ہمدرد ہیں, اس لیے کہ اور دوسرے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مظلوم ہیں سب کے ساتھ ہم اسی وصیت کی روشنی میں ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تمام مظلومان عالم سے, چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو, اور ہر اس ظالم سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو شرق و غرب عالم میں پھیلے ہوئے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی کما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی. میں نے اس کا ذکر کیا تھا شروع میں کہ یہ وصیت جو ہے وہ عالمگیر وصیت ہے, اور ایسی وصیت ہے کہ مولا کائنات نے سب کو اس میں اپنے شامل کر لیا ہے. فرماتے ہیں وہاں بھی ہے اسی کما بتقوی اللہ, یہاں بھی شروع کرتے ہیں مولا کائنات بتقوی اللہ, لفظ بتقوی اللہ سے شروع کرتے ہیں جملے سے. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, نہ صرف یہ کہ پرہیزگار بنو اور اللہ کی راہ میں سچے اور اچھے انسان بنو. یعنی تقویٰ کا مفہوم سادہ یہی ہے کہ سچے اور اچھے انسان بننا. ونظم امرکم, اور اپنی زندگی کو منظم بنانے کی کوشش کرو. ہر معاملے میں نظم و ضبط کو مد نظر رکھو. ایک بہترین وہ وجود, عالی ترین وجود کائنات کا کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے, وہ اپنے پورے تجربات کا نچوڑ وصیت کے پیرائے میں ہم سے بیان کر رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے آپ کو اپنی زندگی میں منظم بناؤ. چاہے وہ زندگی تمہاری آئلی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو, چاہے وہ گھر کی زندگی ہو یا سماج کی زندگی ہو, تمام معاملات میں تمہارے امور میں نظم و ضبط ہونا چاہیے. وصلاح ذات البین, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور نیکی کا برتاؤ کرو. فإنی سمعت جدکما, اس لیے کہ میں نے تمہارے تم دونوں کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا, لوگوں کے درمیان میل جول کرانا, لوگوں کے درمیان بھائی چارے کا انداز اختیار کرنا, لوگوں کو جوڑنا ایک دوسرے سے, یہ کیا ہے؟ افضل من عامت الصلاۃ والصیام, ایک سال کے کی نماز اور روزے سے کہیں زیادہ افضل ہے. اس کے بعد اس سلسلے کو مولا کائنات اور آگے بڑھاتے ہیں, اور بہت ہی اگرچہ یہ مختصر وصیت ہے, لوگوں نے طویل وصیتیں لکھی ہیں, لیکن مولا کی یہ وصیت بہت مختصر لیکن انتہائی جامع, اور اس کے اندر اس قدر چیزیں بیان کیے ہیں مولا کائنات نے, اور اس قدر مطالب بیان کر دیے ہیں مختصر الفاظ میں کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو ممکن ہے کہ کئی جلدوں کے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پوری نہج البلاغہ نہ ہو, صرف یہی خطبہ ہو, تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی رہے گا,
اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے بہترین ہوگا. فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواههم ولا یزیعوا بحضرتکم. دیکھو خدا را یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پہلا جملہ جو بہت ہی اہم آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ اللہ فی الایتام, دیکھو یتیموں کے ساتھ خدا کے لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور ایک بڑا بہت ہی بہترین تعبیر یہاں استعمال کی, اور بہترین اچھے پیرائے میں, فلا تغبوا افواہہم, دیکھو ان کے ذہنوں کو, ان کے منہ کو فاقے کی عادت نہ ڈالنا. یعنی ایک روز ان تک کھانا پہنچاؤ اور ایک روز ان سے وہ یعنی نعمت سلب کر لو, ناغہ نہ کرنا.
صحیح, یعنی ان کا
بلکہ مستقل پیہم بغیر ناغے کے, جتنے وقفے میں انہیں بھوک لگتی ہے
جی, تو یعنی اس کا
جب وہ جب بھی انہیں بھوک لگے ان تک نعمتیں پہنچانے کی کوشش کرنا.
بہت شکریہ, اور یہاں پر بھی آپ کی اجازت سے ہم وقفہ لیں گے. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنا عظیم انسان کون گزرا ہے کہ جو جب وصیت کرتا ہے تو اپنے اموال کے بارے میں کرتا ہے, لیکن حضرت علی اپنے اموال مال دولت کے بارے میں نہیں, پوری امت مسلمہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. تو ہماری گفتگو وصیت حضرت امیر کے حوالے سے جاری رہے گی, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے.
نظام ہضم پر روزے کے اثرات. نظام ہضم ہمارے جسم کا سب سے اہم نظام ہے. اس کے اہم اعضاء لعابی غدود, زبان, گلا, غذائی نالی, معدہ, بڑی آنت, چھوٹی آنت, مری, جگر اور لبلبے وغیرہ خود بخود ایک نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم کچھ کھاتے ہیں یہ خود کار نظام حرکت میں آ جاتا ہے, اور اس کا ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے, اور ظاہر ہے یہ سارا نظام 24 گھنٹے مصروف عمل رہتا ہے. تو اعصابی دباؤ اور غلط قسم کی خوراک کی وجہ سے یہ گھس جاتا ہے. تب روزہ اس کے لیے تریاق ثابت ہوتا ہے اور ایک ماہ تک اس سارے نظام پر آرام طاری کر دیتا ہے۔ مگر روزے کا سب سے حیرت ناک اثر جگر پر یہ ہوتا ہے کہ اسے روزانہ 6 گھنٹوں تک آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، توانائی بخش کھانے کے سٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے توانائی خون میں گلوبولین، جو جسم کو محفوظ رکھنے والی مناعتی نظام کو طاقت دیتا ہے، کی پیداوار پر صرف کر سکتا ہے۔ روزہ نظام ہضم کے سب سے حساس حصے گلے اور غذائی نالی کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے اثر معدے سے نکلنے والی رطوبتیں بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں، جس سے تیزابیت ایسیڈیٹی جمع نہیں ہوتی، اس کی پیداوار رک جاتی ہے، معدے کی ریائی دردوں میں کافی افاقہ ہوتا ہے، قبض کی شکایت رفع ہو جاتی ہے اور پھر شام کو روزہ کھولنے کے بعد معدہ زیادہ کامیابی سے ہضم کا کام انجام دیتا ہے۔ آنتوں پر روزوں کے بہت مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آنتوں کو توانائی بخشتا ہے، انتڑیوں کے جال کو نئی توانائی اور تازگی عطا کرتا ہے، آنتوں کے ہاضم رسوں کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اس طرح ہم روزہ رکھ کر ان تمام بیماریوں کے حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہضم کرنے والی نالیوں پر ہوتے ہیں۔
ناظرین، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اسی طرح جو اس کے رسول کی سنت ہے اس کو پائمال نہ ہونے دینا۔ ان دو چراغوں کو اگر اپنی زندگی میں ہمیشہ تم جلتے رہنے دو گے اور ان کو مشعل راہ بناؤ گے تو ہمیشہ کامیاب ہو۔ جی ہاں، حضرت کے وصیت کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ جی جناب، آپ بیان فرما رہے تھے ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں۔
دوسرا جملہ جو ہے وہ یہی ہے، واللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را خدا را اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، فانہم وصیت نبیکم، اللہ، اس لیے کہ ان کے سلسلے میں نبی کی وصیت ہے۔ ما زالا یوسی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، انہوں نے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر ہم سے تاکید فرمائی ہے اور اس قدر ہم سے بیان کیا ہے کہ ہم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ لگتا ہے پڑوسی بھی وارث بننا چاہتے ہیں یا وارث بننے والے،
یعنی رسول کے وارث،
پیغمبر اسلام نے لوگوں سے اس قدر تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں کہ ہم کو یہ گمان ہو گیا کہ پڑوسی بھی ہمارے وارث ہو سکتے ہیں۔
اللہ اکبر،
یعنی اس قدر قربت رہنی چاہیے پڑوسیوں سے، اس قدر میل ہونا چاہیے، اس قدر ایک دوسرے کے حق کا خیال ہونا چاہیے، اس قدر ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی عزیز ہو، جیسے کوئی رشتہ دار ہو۔ اس لیے کہ پڑوسی کا حق ہی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جب بھی پڑوسی کے بارے میں پوچھا گیا معصوم سے کہ پڑوسی کتنے، ایک دو گھر ادھر ادھر کے لوگ پڑوسی
یعنی
کہلاتے ہیں،
تو
اس کے حدود بیان فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر سے 40 گھر اس طرف اور 40 گھر اس طرف اور 40 گھر سامنے اور پیچھے کی طرف جتنے ہیں وہ سب تمہارے پڑوسی ہیں، اور سب کا تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ وہ تاکید ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر دنیا جنت بن سکتی ہے،
اللہ،
اگر ہم ایک دوسرے کا خیال اس طرح سے کریں۔
میرے خیال سے 40-40 گھر جو اگر ہم چاروں طرف سے لگائیں تو پورا ایک محلہ ہو جاتا ہے،
ظاہر ہے جی، اور وہ سب کے سب ہمارے پڑوسی ہیں معصوم کے کلام کی روشنی میں، اور سب کا حق ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور اتنا حق ہے کہ ذرا سا بھی کوتاہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑوسی کے سلسلے میں اچھی نہیں لگتی، مناسب نہیں لگتی۔ آگے جملہ فرماتے ہیں، واللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کی طرف توجہ کرو، میں تمہیں قرآن کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں۔ لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، یہ بہت بلیغ جملہ ہے اور بہت ہی اہم جملہ ہے۔ دیکھو، خدا را میں تمہیں قرآن کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں کہ قرآن سے وابستہ رہو، قرآن سے جڑے رہو، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔
صحیح،
لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر
عمل کرنے میں تم سے آگے نکل،
جی اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے، قرآن پر عمل کرنے میں اس سے آگے بڑھ جائے. یہ ہے تاکید مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے یا قرآن کی آیات میں تدبر اور غور کرنے کے بعد ترقی کی ہے ہمارے دشمنوں نے، اور یا نہج البلاغہ پڑھ کر کے ہمارے دشمنوں نے ترقی کی ہے کہ نہج البلاغہ میں بھی جو قرآن کے بعد ہے اس قدر مطالب ہیں انسان کی ترقی کے. ہمارا دشمن اسے سمجھتا ہے اور ہمارا دشمن ان حقائق کو سمجھنے کے بعد ترقی کر رہا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں ہماری ہیں اور ہماری کتابیں ہیں اور ہماری دولت ہیں اور ہمارا علم ہے اور ہمارا خزینہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان دونوں سے اپنے آپ کو جوڑتے نہیں اور وابستہ
اور
نہیں
دوسرے
نہیں
لوگ
ہیں. دوسرے لوگ فائدہ جی اٹھاتے ہیں
دنیا کے معاملات میں ہم سے آگے نکلتے.
جی ہاں واللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، دیکھو خدا را خدا را میں تمہیں نماز کے بارے میں وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ بلا شبہ یہ تمہارے دین کی اساس ہے، تمہارے دین کا بنیادی ستون ہے.
جی
عمود اس کھمبے کو کہتے ہیں جو خیمے کے بیچ میں لگایا جاتا ہے،
صحیح،
جس کے اوپر خیمہ کھڑا رہتا ہے، اگر وہ ستون ہٹا دیا جائے تو پورا خیمہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. تو اب نماز جو ہے وہ خیمہ اسلام کا بنیادی ستون ہے.
جی
اگر ہم نے اپنے ہم کو اپنا دین محفوظ رکھنا ہے، ہم کو واقعی مسلمان اپنے آپ کو کہلانا ہے، ہم کو واقعی اپنے آپ کو مومن کہلانا ہے، ہم کو واقعی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہلانا ہے، تو سب سے زیادہ توجہ جس نقطے کی طرف کرنی ہے وہ نماز ہے.
بے شک
اور یہ وہ وصیت ہے جو مولا کائنات جیسا عظیم انسان کے جس کی محبت میں ہم حتیٰ نعرے لگاتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زیبا نہیں ہے یہ کہ مولا کائنات کی محبت کا دم بھریں اور مولا کائنات اپنی وصیت میں اس بات کی تاکید کریں کہ تم نماز پڑھو.
جناب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ہم پھر ایک وقفہ لیں گے، اور ناظرین تو وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اور جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کو پیغام دیا پڑوسیوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور اس کے بعد بھی اور بھی دوسرے پیغامات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے. وقفے کے بعد کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیں.
مولا مولا يا مولا
ناظرین گفتگو بہت دلچسپ چل رہی ہے، یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے جو پوری دنیا کو پیغام اس سے ملتا ہے، تو اور کیا پیغامات ہیں، آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں. جی آپ ابھی آپ نے بیان فرمایا قرآن مجید اور نماز کے بارے میں.
جی قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم کو افضل ترین نبی ملا،
بے شک،
اور افضل ترین کتاب ملی.
صحیح.
اور ایسی کتاب ملی کہ جس کا یہ اعلان ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور افسوس جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو رکھنے والی امت دنیا بھر میں سب سے زیادہ جاہل ہے، اور یہ ایک بہت صدمے کی بات ہے.
جی.
اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی وصیت میں قرآن کے سے قریب رہنے کے لیے ہم کو زیادہ، ہمارے اوپر زیادہ زور دیا ہے اور تاکید کی ہے. اسی طرح سے نماز ہے، نماز جو ہے وہ ایسی چیز ہے. میں قرآن کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن خان نعمت ہے اللہ کا،
یعنی دسترخوان ہے.
جی نعمت کا دسترخوان ہے جو اللہ کی طرف سے بچھایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خان دسترخوان کے اوپر جو بھی بیٹھتا ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کا دسترخوان ہے اس کے اوپر کتنی لذیذ چیزیں اور کتنی قیمتی چیزیں اور کتنی اچھی چیزیں ہوں گی، اور ہم محروم ہیں کہ دسترخوان تک ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے.
صحیح. جبکہ جو وہاں مہمانی کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کتنا بھی کھائے، جب تک وہ ہاتھ خود نہ روک لے.
جی ہاں. اور دوسری بات جو ہے وہ نماز کے سلسلے میں، کہ نماز اس قدر اہم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرماتے ہیں، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال تمہارے قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد ہو گئی تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. یہی بات جو ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں فرمائی. یہاں یہ وصیت جو پیغمبر امیر المومنین نے فرمائی واللہ اللہ فی الصلاۃ، وہاں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت حکم دیا کہ میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں سب میرے پاس آ جائیں، اور جب سب آپ کے بستر کے گرد اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا اہل البیت مستخفا بالصلاۃ، ہم آل محمد کی شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو ہلکا کر سمجھتے ہوں، ہلکا سمجھتے ہوں، چجائے کہ ترک کرتے ہوں اور نہ پڑھتے ہوں. ہم شیعیان حیدر کرار کو اور شیعیان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو زیبا نہیں ہے کہ ہم نماز کو ہلکا یا سبک سمجھیں اور یا اسے ترک کریں، بلکہ اگر ہم اہل بیت والے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ نماز کی طرف اور قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم تاکید ہے. اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کا ایک جملہ اور بھی ہے واللہ اللہ فی بیت ربکم، اور دیکھو خدا را خدا را اپنے پروردگار کے گھر سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا. اس کی طرف میں وصیت کرتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس گھر کو اور اس بیت کو بہت ہی قیمتی بنایا ہے. قد جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پروردگار عالم نے بیت حرام کو اولیاء کے محترم بنایا ہے، اور اس کے بعد اپنی طرف منسوب کیا ہے، محترم بنایا ہے، اور لوگوں کے قیام کا مرکز بنایا ہے.
صحیح.
قیام کا مرکز کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ انسانیت جہاں اپنی انسانیت کی بقا کے لیے، اپنی انسانیت اور شرافت کو مٹنے سے بچانے کے لیے جس مرکز کے اوپر آ کے قیام کر سکتی ہے، اور اپنے دین کو مٹنے سے بچانے کے لیے جس مرکز کے اوپر آ کے قیام کر سکتی ہے، وہ مرکز اللہ کا گھر ہے.
بے شک اللہ کا گھر ہے. اور ہم امت مسلمہ سے چاہیں گے کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں سب کو ایک ہی پرچم کے نیچے ہونا چاہیے.
بہت یہی بات ہے، یہی چیز ہے کہ 73 فرقے امت اسلامیہ کے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور وحدت کا تصور پیش کرتے ہیں.
جی جناب بہت شکریہ، انشاءاللہ کل آپ سے استفادہ کریں گے. جی ناظرین، تو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ کے سر انور پر ضربت مسجد میں لگی ہے، تو شاید اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہو کہ جو شخص کعبے کی زیارت سے یعنی استطاعت رکھنے کے بعد بھی محروم ہو اور مسجد میں جانے سے ڈرتا ہو، اس کا حضرت علی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.